حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گویا کہ مکے کی زمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی اور آپ کو بار بار مجبور کیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، آپ پر تکلیفیں ڈھائی جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے بھی چاہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے اور آپ جو ہے نکلے باہر، لیکن ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ ابو بکر، تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم میری پناہ میں ہو اور میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، دوبارہ مکہ لے کر آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے دوبارہ ہجرت کی اجازت چاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا کہ نہیں، کہ ہم ساتھ میں ہجرت کریں گے۔ چنانچہ اب انتظار رہنے لگا کب اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آتا ہے اور ہم ہجرت کریں گے۔ لیکن اس دوران تقریباً شوال کے مہینے کے بعد ہی، یعنی 10 نبوی ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اور تقریباً علماء نے لکھا ہے مئی یا جون کا مہینہ تھا، اور سن عیسوی 619 تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکے میں اب کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ مکے سے دور تقریباً 80-85 کلومیٹر پر ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف، جو طائف کے مقام پر رہتا ہے، جا کر ان سے ملاقات کی جائے اور ان کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو لیا اور پیدل آپ نے 80 کلومیٹر سے زائد کا سفر آپ نے طے کیا۔ آپ طائف پہنچے، اور طائف پہنچنے کے بعد طائف کے 3 بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، عبد یعلیل، مسعود اور حبیب، جو عبد کلال کے بیٹے تھے، ان سب سے ملاقات کی، سب سے بات چیت کی، لیکن کسی نے بھی صحیح سے جواب نہیں دیا، سب کے جوابات مشہور رہے، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے دھتکار دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمت اور استقامت کے پہاڑ تھے، آپ نے طائف میں وہیں پر 10 دن قیام کیا، اور وہاں پر ٹھیک ہے سردار بات نہیں مانتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، لیکن افسوس کہ لوگوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور آپ پر بھبکیاں کسنے لگے۔ یہاں تک کہ 10 دنوں کے بعد جب آپ طائف سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے، تو ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے شہر بدر کر دیا یا یہ کہ باہر نکال دیا، بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ پر جو ہے آپ پر گالیاں دیتے اور تالیاں پیٹتے، آپ پر یہاں تک کہ پتھر برساتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تک کے خون بہ گیا، یعنی اتنا خون بہا کہ جوتے میں آ کر جم گیا۔ اور حضرت زید بن حارثہ کبھی آگے جا کر آپ کی حفاظت کرتے، کبھی پیچھے سے پتھراؤ ہوتا آپ کی حفاظت کرتے، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے ایک طائف سے باہر جا کر ایک جو ہے باغ تھا، جو باغ عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا، جو ابھی تک جو مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں چل کر بھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کو دیکھا تو رشتہ داری کی وجہ سے ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے مخالفت ہے اور بات قبول نہیں کرنا ہے، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے ترس آ گیا، اور انہوں نے اپنے باغ میں آپ کو ٹھکانا دیا۔ اور وہ لڑکے جب واپس ہوئے تو اپنے اب غیرت کا تقاضا تھا، اب غیرت نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے خود لے کر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو ان کا غلام تھا عداس، اس کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک خوشہ دیا اور کہا کہ یہ محمد کی خدمت میں پیش کر دو۔ آج بھی وہ باغ موجود ہے طائف کے باہر، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جانے کے بعد ایک طرف پہاڑ ہے پورا، اور یہاں سامنے یہ انگوروں کا باغ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگور کے باغ میں پناہ لی اور وہاں پر وہ دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستغفرین، کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کا آپ سے شکوا کرتا ہوں، اور جو ہے لوگوں نے مجھے ہلکا بنا دیا اس کا شکوا کرتا ہوں، اور اے اللہ الی من تکلنی، کہ اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں، الی بعید یتجہمنی ام الی عدو، کہ آپ مجھے کسی دشمن کے حوالے کرتے ہیں یا کسی ایسے شخص کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، فَإِن لَّمْ تَكُن سَاخِطٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بوجہ نورک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں آپ کے چہرے کے نور کی برکت سے دعا کرتا ہوں ہوں جس سے تمام ظلمتیں چھٹ چکی ہیں، اور یہ کہ دنیا آخرت کے تمام معاملات جس سے حل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں اور آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر میرے لیے آپ کافی ہیں۔ لک العتبہ لک الحمد حتی ترضا ولا حول ولا قوت الا بک۔ یہ آپ نے یہاں پر دعا کی، اور وہ عداس آپ کی خدمت میں انگوروں کا خوشہ لے کر آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سردار عتبہ اور ربیعہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا دانہ اٹھایا، پوچھا کہ کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر انگور کھائی، تو عداس نے پوچھا کہ اے محمد، تمہیں بسم اللہ کا کیسے پتا؟ کہ بسم اللہ تو میرے دین میں ہوتا ہے، آپ کے دین میں کیسے؟ تو کہا اس لیے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا کہ میں نبی ہوں اور میں دین لے کر آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو جو ہے اس نے کہا کہ میرا بھی دین ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ نصرانی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ عداس، تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ اوہو، اسی نینوا بستی کے رہنے والے ہو جہاں پر میرے بھائی یونس بن متا بھیجے گئے تھے۔ یونس علیہ السلام وہ نینوا بھیجے گئے تھے۔ تو جو ہے عداس وہاں پر جو ہے آپ کی باتوں سے متاثر ہوا، اور پھر جب وہ واپس آنے لگا تو اس کی چال دیکھ کر ہی عتبہ اور ربیعہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ کہ مسلمان تو ایسا تھا کہ جس کی چال دیکھ کر پہچانا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر اس باغ سے مکے کی طرف آنے لگے، قرن منازل پہ پہنچے تو ایک بادل سا آیا، دیکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور آپ کے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کے رب نے دیکھا اور سنا، اس لیے ملک الجبال کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو حکم کریں وہ حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جو حکم کریں گے میں پورا کروں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اخشبین، دونوں پہاڑوں کے درمیان جو لوگ آباد ہیں، ایک پہاڑ مکے کا دوسرا پہاڑ طائف کا، کہ ان دونوں پہاڑوں کو میں ڈھا دوں تو یہ سارے کے سارے بستی والے، مکے والے بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ طائف والے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن قربان جائیں گے اس نبی رحمت پر، اس شفیق ذات پر جنہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، کہ میں ان پر عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، ان کے ہلاکت کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور مجھے رسول اور نبی ماننے والے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اپنے سے مخالفت کرنے والوں کا اور اپنے تکلیف دینے والوں کا یہ کردار تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام جیسی بد دعا کر دیتے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ایک کو بھی چلتا پھرتا نہ چھوڑ، تو ظاہر ہے کہ کون باقی رہتا؟ تو یہ مکے والے پھر ایمان کیسے لاتے، اور پھر یہ ثقیف والے ایمان کیسے لاتے، اور پھر اسی ثقیف میں سے محمد بن قاسم کیسے نکلتے، اور یہی محمد بن قاسم ہندوستان میں بلکہ سندھ میں اسلام کے لانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی شفقت اور آپ کی دور اندیشی اور آپ کی رحم دلی کا نتیجہ تھا کہ یہ اسلام کی ہوائیں ساری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچا دیں۔ تو لہٰذا یہ دعوت کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب آگے بڑھے اور وادی نخلا میں آپ نے تقریباً چند دن گزارے، اور وادی نخلا میں سب سے پہلے جنات کی جماعت آپ کی خدمت میں آئی، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا کلام ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ انہوں نے جب قرآن کو سنا تو کہا کہ یہ کیسی کتاب ہے، حضور کی خدمت میں آئے، ایمان لائے، اور پھر جب وہ واپس جانے لگے تو خود داعی بن کر واپس چلے گئے، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ فلما ولوا الی قومہم منذرین، کہ یہ داعی بن کر اپنے قوم کی طرف لوٹے اور قوم کو دعوت دیا، قومنا اجیبوا داعی اللہ، کہ اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو، اور ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا، اور یہ کہ تمہیں چاہیے کہ صراط مستقیم کو قبول کرو۔ تو جنات نے آ کر، انسانوں نے ٹھکرا دیا لیکن جنات نے آ کر آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ تو دعوت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اگر مدعو نے قبول نہیں کیا، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس نے اگر دعوت قبول نہیں کی تو وہ دعوت رائیگاں نہیں جاتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں کسی اور کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو انسانوں نے ٹھکرا دیا لیکن جنات نے قبول کر دیا۔ پھر اس کے بعد کے اگلے واقعات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں دعوت کے کام سے نوازا ہے، دعوت کا کام دیا ہے، تو چاہے حکومتیں چاہے سعودی والے اس پر کتنی ہی بین لگا دے، لیکن اگر ہم نے اس کی قدر کر دی تو اس دعوت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام موافقت اور مخالفت کے مرحلے سے آگے گزر چکا ہے، اب چاہے ہزار پوسٹر لگا دو اس کی مخالفت میں لیکن اس کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو لہٰذا جو ہے کس حکومت نے کیا کیا اس کے پیچھے نہ پڑتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس کام کی ہم قدر کریں، اور اس کام پر ہمارا کیا لگ رہا ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں اس کام پر لگ رہی ہے یا نہیں، یہ دیکھا جانا ہے۔ اگر ہم نے اس کام کی قدر کر لی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے یہاں والوں کو بھی نوازیں گے، یہاں پر بھی ہدایت کی ہواؤں کو چلائیں گے، اور ساری دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کی ہواؤں کو عام کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح سبق اور درس لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہمیں زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔